بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ مہینے ایسے فرمائے، عطا فرمائے کہ وہ مہینہ فضیلت میں سارے مہینوں سے افضل ہوتا ہے، جیسا کہ رمضان کا مہینہ سارے ہی مہینوں سے افضل ہے. اللہ پاک نے کچھ دین ایسے عطا فرمائے، کچھ ہفتے ایسے عطا فرمائے سارے ہفتوں سے بہتر، اور وہ ہے آخری 10 دین ہیں رمضان کے، اور 10 دین ہیں ذوالحجہ کے. ذوالحجہ کے 10 دین ابھی آ رہے ہیں، منڈے ٹیوزڈے سے شروع ہوگا، منڈے سے انشاءاللہ یہ آخری 10 دین بڑے افضل ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے کچھ دین ایسا عطا فرمایا جو سارے دینوں سے افضل ہے، جیسے عرفات کا، عرفہ کا دین ہے، عرفات کے میدان میں عرفہ کا دین ہے، جمعہ کا دین ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا: وشاہد ومشہود، آنے والا دین. مفسر فرماتے اسے جمعہ کا دین مراد ہے. ومشہود، لوگ حاضر ہوتے ہیں، اسے عرفہ کا دین مراد ہے کہ لوگ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں. وشاہد ومشہود، جمعہ کا دین. اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں جمعہ کا دین عید المساکین ہے، مسکینوں کی عید ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض وجوہ کی وجہ سے، بعض فضیلتوں کی وجہ سے جمعہ کا دین عرفہ کے دین سے بھی افضل ہے. قدر نہیں کرتے جمعہ کی، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر. بعض وقت عمدہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ان الفجر کان مشہودا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے سارے قرآن سے، ساری جگہ سے بہتر ہے. ان قرآن الفجر،
فجر کی تلاوت جو قرآن میں ہوتی ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہونا، اور اس میں جو یہ مشہودہ کا ذکر ہے نا، لوگ آتے ہیں قرآن سننے کے لیے فجر، اس کی قدر کریں۔ اسی لیے فجر کی نماز جمعہ کے دن میں تمام دنوں کی فجر سے افضل ہے، جمعہ کی وجہ سے۔ کچھ جگہ افضل ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین جگہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ ہے۔ اسی لیے مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، بقی ابن مخلد کی اپنی مسند میں نقل کی ہوئی حدیث ہے، فرمایا ابن ماجہ شریف کی بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھی 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ دوسری روایت ہے 1,000 کی، 1,000 نماز کے برابر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن زیادہ تر احادیث بھی ہے 50,000 نماز کے برابر، بیت المقدس میں 25,000، اور یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000، اور کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، جگہ افضل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق سے تشریف لائے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنانے کے لیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب ابراہیم علیہ السلام آرمینیا عراق سے آ رہے تھے، باب کعبہ سے حرم میں داخل ہو رہے تھے، ذوالقرنین، نام سنا ہے ذوالقرنین کا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، 16ویں سپارے میں نے جس کا ذکر ہے سورۃ الکہف میں، ذوالقرنین عمرہ کر کے واپس اسی دروازے سے باہر نکل رہے تھے، ملاقات ہو گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسے ذوالقرنین سے پوچھا کہاں کا سفر، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کدھر جانا ہے، وہی سفر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے آ رہے ہیں، کہا سنا ہے حیات کا چشمہ کہیں نکلتا ہے، حیات کا چشمہ بخاری اور مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے، عین الحیات، لفظ کیا ہے بخاری مسلم میں، عین الحیات، جس کا پانی ایک بار پی لے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ارے نہیں سمجھے آپ لوگ یار، شاید پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہیں ایسی باتیں۔ 1,000 سال کے بعد اللہ، ہر 1,000 سال کے بعد وہ چشمہ پھٹتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جو اس کا پانی پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بخاری مسلم میں عین الحیات کا لفظ ہے، اس چشمے کا ذکر، عین الحیات۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کدھر کا سفر ہے، کہا کہیں چشمے کا پانی یا عین الحیات مل جائے، آب حیات جس کو کہتے ہیں مل جائے، پینے کے لیے چلتا ہوں، چونکہ یہ تو صبح ادھر ہے، شام میں مشرق میں، پھر ایست میں ہے، شام میں ویس میں، ایسا سفر کرتے تھے ذوالقرنین، تو اللہ پاک نے ان کو تاج و تخت عطا فرمایا تھا، بڑا سفر کرتے تھے، ایک مہینوں کا سفر ویسے ہی پاس کر لیتے تھے۔ فرمایا یہ ہے ہمارا بھانجا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ ہمارا بھانجا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا، ماشاءاللہ، ملیہ ابن ملکہ، جس کو ہم خضر کہتے ہیں، خضر تو مشہور ہے، اصل نام تو خضر ہے، خضر خضر کرتا، اصل کیا ہے خضر، یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا بھانجا ہے، اس کو ساتھ میں رکھو کام آئے گا۔ فرمایا آپ کی بات سر آنکھوں پر ٹھیک ہے، سفر میں سپورٹ ملے گا۔ سفر کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، کس کے ساتھ، حضرت ذوالقرنین کے ساتھ، ایک جگہ پہنچے، بلا رہے ہیں حضرت خضر، آؤ آؤ آؤ، چشمہ پھوٹ رہا ہے، حضرت خضر نے تو پی لیا، اور ذوالقرنین آ رہے ہیں، آتے ہیں وہ چشمہ دوبارہ اندر چلا گیا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کسی کے لیے تخت و تاج رکھے ہیں اللہ پاک نے، اور کسی کے لیے چشمے کا پانی رکھا ہوا ہے۔ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی ہے نا، سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے 16ویں پارے میں، بڑا صبر کرتے تھے، پانی نہ پی سکے، انتقال ہو گیا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اپنی طرف سے جیب سے بات نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کہیں گے یہ خبر نہیں کہاں سے لاتا ہے، فتاوی حدیثیہ میں، فتاوی حدیثیہ میں جمہور علماء کا قول نقل فرمایا، سوائے چار بڑے مولوی کے، سوائے چار بڑے، ایک تو امام بخاری ہے، نمبر دو پر قاضی بیضاوی، بیضاوی شریف جنہوں نے لکھی ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اور نمبر تین پر قاضی ایاز ہے جنہوں نے شفا لکھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، اور نمبر چار پر امام ابن الحسین الجوینی ہیں جو امام حرم تھے۔ یہ چار ہے جنہوں نے کہا خضر انتقال کر چکے ہیں، ان کے علاوہ فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے جمہور علماء سارے دنیا کے بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں خضر زندہ ہے، اس پانی کو پی کر خضر ابھی تک زندہ۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ یا تو یہ تو طالب علم کی بات ہے، تمہارے سامنے ویسے بیان کر دی تمہیں پتا چلے کیا چیز ہے۔ اتنا بڑا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتا ہے فتاوی میں کہ مسند امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مسند میں حدیث میں لکھا انہ حیٌ، کہ حضرت خضر زندہ ہے۔ خیر یہ تو بات نکلی بیچ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں عراق سے، کیا بنانے کے لیے؟ کعبہ بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کعبے کو بنانا شروع کیا، دو ہی آدمی ہے، اسماعیل ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے جنت سے پتھر بھیجا، اس پر کھڑے ہو کر آپ کو، آپ کہتے ہوں گے وہ ہماری بات باقی ہے سانپ والی، چلو وہ بھی آ رہی ہے۔ تو حضرت اللہ پاک فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے یہ جنت سے آیا ہوا جیسے حجر اسود ہے، دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اس پر جب بھی ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ کی بناتے تھے تو وہ دیوار آٹومیٹکلی لیڈر بن جاتا، اسٹیپ بن جاتا، اوپر آہستہ آہستہ، جب نیچے پتھر لینے جاتے تو پھر جھک جاتا، پتھر لیتے اوپر لے جاتے، گھارا لگاتے، پھر لینے کے لیے جاتے، پتھر چھوٹا ہو جاتا، لیتے اوپر، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام مکان بناتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب مکان بن گیا تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، حدیث میں آتا ہے، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دو رکعت شکریہ کی ادا کی ہے۔ ارے سمجھے میری بات، اور یہ پتھر اس کے بعد، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ سے بالکل کلوز تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، لوگ اسلام زیادہ لائے، طواف کرنے والوں کو تکلیف تھی، تو صحابہ کرام کے مشورے سے اس کو تھوڑا دور کر دیا جیسے آج آپ کو نظر آتا ہے، ورنہ بالکل قریب میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمر یہ ملتزم ہے، یہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے، فرما اللہ کے رسول میں دو رکعت یہاں پڑھ لوں مقام ابراہیم کے پاس، فرما لم عمر ابھی تک مجھے اللہ نے نہیں بتایا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت پڑھ لو، اتنی برکت والی جگہ ہے یہ، اتنی برکت والی، بن گیا سب کچھ، سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، اذان دو، یا تو جبل ابی قبیس پر چڑھ جاؤ اور اس پر جا کر اذان دو، یا ایوہ الناس انا ربکم بنا بیتن حجو، تمہارے رب کا گھر بن گیا، آؤ حج کرنے کے لیے، جتنی طاقت ہو نا اس طاقت سے تم آواز لگاؤ، میرا اللہ کا کام ہے تمہاری آواز کو دنیا میں سب کے لیے کان میں پہنچانا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے منی کے قطرے میں ہو، چاہے وہ دانے کے اندر میں ہو، جہاں کہیں جو جتنی بار لبیک کہے گا اتنی بار میرے گھر کی حج کرنے کے لیے آئے گا۔ آدم علیہ السلام نے 120 حج فرمائے نے بھائی، 120، اس میں 80 حج پیدل فرمائے، پیدل، اور 40 حج اونٹ یا گھوڑے دونوں کا ذکر روایت میں آتا ہے. آپ نے حج پر 120 حج 80 بائی واک اور 40 یہ سواری پر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے, انہوں نے بھی ان کے زمانے میں طوفان بڑا خطرناک آیا, ایسا طوفان بقول امام التاریخ مولانا لطف اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا عذاب آیا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں قیامت تک ایسا عذاب کسی قوم پر آئے گا. قوم نوح پر کہ اس عذاب قوم تو تھوڑی تھی لیکن عذاب ایسا ہے کہ اس کا پانی ساری دنیا میں سارے پہاڑوں میں اس کا اثر پہنچا ہے, اور اسی عذاب کی وجہ سے اللہ کا گھر کعبہ بھی گر گیا تھا وہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن اصل کیا ہے, کعبہ نام ہے اس جگہ کا, عمارت کر رہے ہیں اس جگہ کا جہاں کعبہ ہے. اگر کعبہ نہ بھی ہو تو وہ جگہ ہی اسی کی طرف ہمیں چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی, یہ جگہ اصل ہے. اس لیے نوح علیہ السلام اس داؤد آدم علیہ السلام کی دسویں پشت میں آتے ہیں, ان کا نام تھا عبد الغفار. نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا بھائی؟ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عبد الغفار نام رکھے اللہ اس کو بھی لمبی عمر عطا فرماتے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا. ناموں کی بھی بڑے اثر ہے. ایک دوسرا بیان موضوع ہے ورنہ ادھر چلا جاؤں گا تو پھر ابھی اور لمبا ہو جائے گا. نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے نام بدل دیے اور اس کا اثر بھی ہوا. خیر, ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر شیس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج پڑھے, ابراہیم علیہ السلام نے کتنے حج پڑھے, انبیاء علیہ السلام نے پڑھے, حضرت نبی علیہ السلام والسلام حج پڑھتے رہے. یہ تو ہجرت کے بعد ایک مرتبہ موقع ملا, ورنہ ہجرت سے پہلے ہر سال حج پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہر سال حج پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائم نہیں ملا, چونکہ وہ فتنہ کا زمانہ ہو گیا تھا, لوگ اسلام سے مر گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10 سال رہی, ہر سال حج کو جاتے تھے. اللہ ہم سب کو لے جائے, کہو آمین بھائی. اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ پاک قبول فرما لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جاتے تھے جب تک ان کی حکومت رہی, جب فتنہ ہو گیا پھر نہیں جا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو فتنہ اور ہو گیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 20 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چل کر پڑی ہے, 20 حج مدینہ سے منورہ سے مکہ مکرمہ 20 حج پڑی ہے. حضرت حسین نے بھی بڑی حج پڑی ہے لیکن ان کا اندازہ مجھے یاد نہیں, کافی مرتبہ وہ بھی تشریف لے گئے ہیں. تو جنہوں نے جتنی بار لبیک کہا یا ایہا الناس ان ربکم بنا بیتن حجو, اللہ کا گھر بن گیا آؤ آؤ, لیکن جب قبلہ بنانا ہو تو ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے نا. قبلہ بنانا ہو کعبہ کو تو ایک کی قربانی, ابراہیم بیٹے کی قربانی دو تو ہم تمہیں کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موطا امام مالک کی حدیث ہے بھائی, موطا امام مالک کی حدیث ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا میں نقل فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مروہ پہاڑ پر, مروہ پہاڑ جب صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں نا, صفا سے مروہ, وہ مروہ جو جگہ ہے وہاں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں لٹا کر کے ذبح کرنے کا ارادہ جو اللہ کا حکم تھا وہ مروہ پر تھا. کہاں پر تھا بھائی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ موطا امام مالک میں لکھا ہے. کہ مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر ٹھوکتے نہیں رہے بھیا, سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, بہت سارے آدھے ذہن والے بھی ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پڑے لیکن بات کچھ الٹی ہی کرے. لیکن چونکہ اس کے بعد جانور کا مسئلہ آیا, پیشاب پاخانہ اور خون وغیرہ, تو پھر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مینا کی طرف, تاکہ حرم گندا نہ ہو, اس کو مینا کی طرف لے جایا گیا. کہاں پر بھائی؟ مینا کی طرف لے جایا گیا. اور مینا میں ہی وہ جگہ ہے مینا میں جہاں پر یہ اصل تو ذبح یہاں کیا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں تھے. اس جنگل میں پہلے جمر عقبہ یہ روایت میں آتا ہے, پھر جمر وسطی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, پھر درمیانی والا شیطان ہے نا, وہاں پر حضرت حاجر تھی، حاجرانی اصل نام کیا حاجر ہے، تو حضرت حاجر کے پاس آیا، اور تیسرا جو شیطان ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، تینوں نے ایسا پتھر اٹھایا اور مارا۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث اور جامع ترمذی کی حدیث سن کر جاؤ کہ جب حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے، شیطان کو، یار بولو نا، اتنے بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، کنکری مارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنکری یہاں مار رہا ہے، ساری دنیا میں جہاں جہاں شیطان ہے، چاہے ہمالیہ پہاڑ پر ہو، چاہے کسی کیف اور گرا میں ہو، ہر جگہ شیطان جہاں کہیں جتنے بھی ہو سارے زخمی ہو جاتے ہیں، خون نکل جاتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایسا عمل ابراہیم علیہ السلام کا اندازہ تو کرو۔ اسی لیے ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں باب رمی الجمار جب آتا ہے تو شیطان بھی اس درس میں نہیں بیٹھتا۔ شیطان کو کنکری مارنے کا جو باب آتا ہے نا، وہاں شیطان بھی بھاگتا ہے، اس لیے کہ فقہ میں مشکل ترین باب اس کو مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے فقہ کا، اور سارے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسئلہ بیان کرتے 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 اچانک کہا کہ دسویں کو ایک شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اور اشارہ کیا کس طرح کی جاتی ہے، کتنی کی جاتی ہے، پھر گیارہویں کو، تین کو کی جاتی ہے، پہلے کس کو، تیسرے تیسرے اس طرح، پھر بارہویں کو کس طرح، اگر رہ گیا تو تیرہویں کو۔ یہ مسئلہ بیان کرتے 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 محدثی مفسرین اور فقی فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ حاضر دماغ تھے، وہ بڑے فقی تھے، اس لیے جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا تو وہاں شیطان نہیں آتا ہے، شیطان نہیں آتا، اللہ پاک اس کو ایمان کے ساتھ موت دے دیتا ہے۔ عجیب بات، اس لیے وہ جہاں کہیں پتھر جیسا، اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک پتھر مارو اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جس پر جہنم تم پر واجب ہو گئی ہو۔ کتنے پتھر مارتے ہیں لوگ، اللہ اکبر۔ خیر یہ تو بات پھر آگے چلتی ہے، پھر عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے دعنی و دعا دعا انبیاء قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دعا اور سارے انبیاء کی دعا یہی تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بید الخیر و ہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مبارک دین ہے، اس کی قدر کرو۔ آ رہے ہیں 10 دین ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر سے عید کی صبح کی فجر کی نماز مراد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جمہور علماء والفجر سے فجر کی نماز مراد ہے عید کے دین میں، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ذی الحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10 تک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، فرمایا اللہ کو ان 10 دنوں کی عبادت اتنی افضل اتنی محبوب ہے کہ اور دنوں کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے۔ وہ 10 دن ہے ذی الحجہ کے، تو صحابہ پوچھ رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، جہاد سے بھی افضل ہے، لڑنے سے بھی، فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گیا اپنی جان اور مال لے کر اور دونوں قربانی دے دی تو وہ افضل ہے، ورنہ اگر مال کی قربانی ہو گئی جان کی نہیں ہوئی پھر بھی یہ آدمی افضل ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا، اللہ کو عمل اتنا محبوب ہے، جو اس میں عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفعی سے یہاں 9 ذی الحجہ عرفہ کا دین، عید کا دین، عید کے اور عرفہ کے درمیان کی رات، اور عرفہ کا دین بڑا ہی قیمتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، اگر کوئی روزہ رکھے اس دن میں بھی، اس دن میں بھی، تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ اور ان دنوں کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگرچہ راوی ضعیف ہے اس میں، لیکن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال میں، اعمال میں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، محدثین، ضعیف روایت پر عمل کیا جاتا ہے، کوئی عقائد کا تو مسئلہ نہیں ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہ اگر کوئی روزانہ 9 دن تک ایک ایک روزہ رکھے، اس کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، پہلی ذلحجہ سے لے کر، اب چاند کے پتہ کر لیں، انشاءاللہ 17 سنڈے کو معلوم ہو جائے گا کہ ذلحجہ کا چاند کب نکلا، اب وہ مندے سے کرنا ہے، سنڈے سے کرنا ہے، جو بھی ہو وہ معلوم کر لیں، اور اس رات میں، ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی قربانی کرنے والا ہے تو یہ پہلی ذلحجہ سے مستحب ہے، مستحب ہے، اپنے ناخون کو نہ کاٹیں اور اپنے بدن کے بال کو نہ کاٹیں، کاٹنا ہے 17 سنڈے کر لیں، یہ فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، مستحب ہے، اس لیے کہ مشابہت اور ریزمبلنس ہے، کس کے ساتھ؟ حاجیوں کے ساتھ، فرمایا اللہ ان کو تو ہدایت دے دی، وہاں پہنچ گئے، تم نہیں پہنچ سکے، ان کی طرح مشابہت کر لو، اللہ تمہیں بھی بہترین ثواب عطا فرمائے گا، قربانی کرنے والے اپنی قربانی کریں، اس لیے کہ یہ میری آخری جمعہ پھر حج میں جا رہا ہوں ٹیوزڈے کو، اس لیے سارے موضوع تو میں بھی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، مولانا احمد صاحب بیان کریں گے قربانی وغیرہ کے بارے میں، ابھی مجھے کہنا ہے جو قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ ضرور قربانی کرے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب، قربانی واجب، ہماری مائیں اور بہنیں تو قربانی کرتی نہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے اور ان کے پاس چاندی بھی زیادہ ہے، وہ بھی قربانی نہیں کرتی ہے، تو قربانی کرنا واجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی واجب ہے پھر بھی نہ کریں، وہ عیدگاہ میں میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، قربانی ضرور کریں، غریب لوگوں کے لیے یہ قربانی کا دین، یہ 3 دین ہیں، اور اس پر کیا ہے، اے پہلے ہی خون کا قطرہ گرے گا اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، چمڑی نہیں چاہیے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دمہ ولکن ینال التقوی، میں دیکھتا ہوں تم میرے حکم کو پورے کرتے ہو یا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا دل خوش ہے یا نہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، خیر ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ بنا دیا اور نمبر آیا قریش کا، اور قریش کے زمانے میں نے گزشتہ ہفتے سنایا تھا، کچھ آگ لگ گئی تھی اس عورت کے دھونی دینے کی وجہ سے، کچھ اس میں دیواروں میں کھرا دیواروں کو دیواریں ٹوٹنے جیسی ہو گئی تھی، تو قریش لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر اس کو توڑ کر کے، اس کو منہدم ختم کر کے دوسری بہترین دیوار بنائے، سارے سرداروں کو جمع کیا، اور سرداروں نے کہا سب سے پہلی بات تو اس کے اندر میں سانپ ہے، اس کو نکالے کون؟ تاریخ ابن اساکر میں لکھا اندر میں سانپ تھا، نیچے سے سفید اوپر سے کالا ہے، اس زمانے میں لوگ کعبے کے اندر میں، چونکہ اوپر کھلا ہوتا تھا، کنویں جیسا تھا کعبہ، اوپر بند نہیں تھا، تو پیسے ڈالا کرتے تھے، تو لوگ چوری کیا کرتے تھے، چوری آج بھی تو لوگ چوری کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے کسی کا بھی جیب کاٹ لیا، کسی کی پاسپورٹ، کسی کا کیا، کسی کا کیا، یہی ان کے مقدر میں، اللہ کے گھر کے اندر بھی چوری کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی چوری کرتے ہیں، وہاں بھی چوری، اللہ کے گھر کے سامنے، یہ ہی وہ لوگ کرتے تھے، یہ ایک سانپ کی شکل، لیکن اندر سے اس کو نکالے کون؟ سب ڈر رہے تھے، تو سب نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا سارے سردار جمع ہو جا، آؤ آؤ آؤ، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کریں، اور ہم ساتھ میں، نبی علیہ السلام ابھی جوان تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جوان تھے، انہیں بھی جمع کر لیتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تم سب آمین کہو، اللہم انا اردنا اصلاح بیتک، اے اللہ ہم تمہارے گھر کو اچھی طرح بنانا چاہتے ہیں، بے احترامی نہیں، بے ادبی نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ ہماری مدد فرما، یہ دعا کی سب نے آمین کہا، اب اس کے بعد سارے بیٹھے بیٹھے اجیات کی طرف وہاں پر دور بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں صبح ہو شام ہو، کچھ سانپ نکلے بھاگ جائیں، اتنے میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی تو اٹھے تھے، ایک عقاب جیسا پرندہ آیا، اندر گیا، سانپ کو اٹھایا اور لے کر بھاگا، انہوں نے دیکھا بس ہمارا کام بن گیا، اب کعبے کو توڑے کون؟ یہ چوری کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، سگریٹ پینے والے، حکا پینے والے، کعبے کا احترام نہیں کرتے، وہ مشرک بھی کعبے کا احترام کرتے تھے، کہ کعبے کو توڑے کیسے، بے ادبی ہو جائے گی، ولید بن مغیرہ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، یہ کون ہے ولید بن مغیرہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہے، لیکن کافر ہے، جس کے بارے میں 10 برائیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اتنا بڑا مشرک تھا، لیکن اس نے کہا دیکھو ہم توڑیں گے کب، سنو پہلے کہ ہم اس طریقے سے، سب سے پہلے میں توڑوں گا، اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں نے دنیا دیکھ لی ہے، تم نوجوان نہ چرنا۔ اس نے سٹیپ لگائی توڑنے کے لیے، ایک پتھر دو پتھر توڑے اور توڑنے کے بعد نیچے اتر گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک دو پتھر تم نے توڑ دیے، کچھ نہیں ہوگا ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ایک رات ہم انتظار کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو رات میں کعبہ کی بے ادبی ہو گئی اور اللہ کا عذاب آ جائے، کل تک عذاب نہیں آئے تو سب مل کر توڑیں گے۔ کعبے کا ادب ان لوگوں میں تھا، لیکن ہم مسلمانوں میں نہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھتے وہاں، بس ہوٹل میں پڑھ لی جیسے ہولیڈے کرنے گیا ہوا ہے، ابھی ٹائم نہیں، ورنہ میں بالتفصیل کہتا تمہیں، جاؤ ایسا سمجھے ہولیڈے، پورا دن ٹی وی۔ ارے روم میں ٹی وی نہیں تو بےچارے اس ماسٹر جو بھی ہو لے جانے والا اس کی خیر نہیں، ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی کیوں نہیں؟ ٹی وی دیکھنے گیا، اللہ کے گھر کو دیکھنے گیا، جس کو دیکھے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کعبہ پر 120 رحمتیں اترتی ہے، اس میں 60 رحمت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں خالی بیٹھے بیٹھے کعبہ کو دیکھیں ان کے لیے ہیں، بیٹھے بیٹھے دیکھیں۔ ہم تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا پسند ہی نہیں، شیطان چاہتا ہی نہیں۔ وہاں پر بھی ہمارے ایک دوست، گزشتہ سال ہم گئے تھے، تو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، اس کے بعد ہم زیارت کے لیے گئے، تو کہا ہم جب دوبارہ شیطان کو دیکھ لیں، میں نے کہا نہ دیکھو ورنہ تم نے مارا ہے نا تو بدلہ لے گا، تمہارے ساتھ گھر پر آ جائے گا، ورنہ تم پھر ایسے ہو جاؤ گے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ خیر کہہ رہا تھا کہ اللہ کا گھر بنا، پھر اس کے بعد بہت ساری لمبی تاریخ ہے بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ اس گھر کو ویسا ہی بناؤں جیسے ابراہیم علیہ السلام میرے دادا نے بنایا تھا، لیکن عائشہ سارے نئے نئے مسلمان ہیں کہ یہ لوگ گھر توڑتے رہتے ہیں، بے ادبی سمجھیں گے، تو میں گھر کو نہیں توڑتا ہوں، ایمان کمیونٹی مضبوط رہے، یونٹ رہے، اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور جو قریش نے جو مکان بنایا وہ بھی کیسے، سارے سرداروں نے پیسہ جمع کیا اور کہا چار قسم کے پیسے نہیں لانا، چار قسم کے بھائیو، ہم تو مسجد میں بھی ایسے پیسے دیتے ہیں، یہ کافر ہے، کہ لے سود کا پیسہ نہیں لانا، اللہ کا گھر بنانا ہے، نمبر دو پر چوری کا پیسہ نہیں لانا، نمبر تین پر اگر کوئی عورتیں زینا کرواتی ہیں، اس زمانے میں باندیاں رکھتے تھے، وہ زینا کراؤ پیسے لیتے تھے، ورا سحر بغی، کہا کہ یہ ایسی عورتوں کے پیسے نہ لانا جس نے زینا کروا کر کے پیسے اپنے ماسٹر کو دیے ہو، ایسے پیسے نہیں لانا کسی کو ظلم سے پیسے لے لیے ہو واپس نہیں کر رہا ہو، ایسے پیسے بھی اللہ کے گھر میں نہیں لگانا، یہ مشرک کہہ رہا ہے۔ صحیح، اتنے پیسے نہیں تھے حلال کے، تو پھر حکیم کی جگہ آخر میں چھوڑ دی، اتنا ہی بنایا جیسا آج ہمیں نظر آتا ہے، کتنے حلال کے پیسے سے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، ایک مشرک ہے۔ ہم مسلمان وہاں جاتے ہیں، اس کی ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور احادیث میں بھری پڑی ہے کہ کیا کیا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا بھی سفر ہے انشاءاللہ ٹیوزڈے کو حج کے لیے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے الیاس ماسٹر اور ان کے سارے پارٹنرز کو، ہر سال مجھے بیان وغیرہ کے لیے لے جاتے ہیں، یہ تو میرے نصیب میں ہی لبیک لکھی ہے، اللہ پاک کوئی انتظام کر دیتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ٹور میں جتنے لوگ جا رہے ہیں اللہ سب کو، ان سب کو بھی اور جتنے لوگ جا رہے ہیں سب کو اللہ حج مبرور نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ جب واپسی ہوگی 8 تاریخ کے بعد اکتوبر کی، تو انشاءاللہ پھر بیان ہوگا آپ سب کے لیے، انشاءاللہ ہم وہاں دعا کریں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمارے حج کو حج مبرور بنائے، ہر ارکان کو اللہ آسان فرمائے، اور عبادت کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، اور عرفہ میں اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو شامل فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا فرماتے رہے، اللہ ہم سب جتنے بھی جا رہے ہیں سب کے سفر کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔